الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے, جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا آ گیا, نیاز کا کھانا آ گیا, پینا ہے, کھانا ہے, اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی. البتہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب فرما لیجئے, چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اب کھانے پینے, سونے, آب زمزم شریف پینے وغیرہ میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا, 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے, آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے مکتی پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں صاحب صاحب ہو چکا ہوں, یعنی مجھ پہ زکات فرض ہوتی ہے, مجھے اس کا علم کیسے چلے گا؟
زکات کی جو نصاب ہے جیسے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم جو بھی بنتی ہو اس وقت, تو اتنی رقم آپ کے پاس ہے اور یہ سب رقم جو ہے یا اتنا آپ کے پاس مال نامی ہے بڑھنے والا مال جیسے مال تجارت وغیرہ, اور یہ قرضے میں ڈوبے ہوئے نہیں کہ جیسے قرضہ ادا کریں بھلے نہیں کر رہے آپ لیکن قرضہ اگر مائنس کرتے ہیں تو اب آپ کے پاس نصاب کی مقدار میں 52.5 تولے چاندی کی رقم سمجھو کہ آپ کے پاس بچ نہیں رہی, تو ایسی صورت میں بھی آپ صاحب نصاب نہیں ہے اور اس رقم پر جو وہ فارغ ہے نصاب جو ہے اس سے ہوائی جہاز ضرورتوں سے تو اس پر جب 1 سال پورا ہو جائے گا تو اب اس کی 2.5% زکات فرض ہوگی. تو حساب تو آپ کو کرنا ہے, میں تو کرنے سے رہا, آپ کو فارمولا ہی ہم بتا سکتے ہیں, تو جب اس فارمولے پر عمل کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ زکات آپ پر فرض ہے یا نہیں. لوگ یہ جو بولتے ہیں نا کہ ہماری بیٹیاں بیٹی ہیں اور ان کی شادیاں کرنی, تو یہ مجبوریاں نہیں ہیں, یا عورت بولے کہ میں تو کماتی نہیں ہوں اس کے پاس زیور بہت سارا زیور ہے, یا بھلے تھوڑا سونا ہے لیکن اگر روپیہ 2 روپیہ بھی کرنسی ہے اس کے پاس جیسے, تو اب بھی اگر یہ ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جائیں گے تب بھی وہ صاحب نصاب ہو گئی. تو جو میں نے فارمولے دیا اس کے मुताबिक औरत को भी चाहे वो कमाती हो ना कमाती हो ज़कात तो देनी ही होगी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मैंने मदनी मुज़ाकरे में सवाल करना था कि ना मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ तो ना उसमें लाइट लग जाती है ना आंखों को, चमक लगने की वजह से जो पानी बहता है आया वो पाक है या नापाक है, इसके बारे में मैंने मालूम हासिल करनी थी।
अब अगर मर्ज लग गया और आंसू में आंसू इस तरह पानी बहते रहते हैं तो वो तोड़ेंगे वजू, नापाक भी है। और अगर आर्जी तौर पर लाइट लगते हैं आंसू, जैसे धुएं से आंसू आ जाते हैं, प्याज काटने से आंसू आ जाते हैं, कोई मिर्च या कोई जर्रा पड़ गया गर्द उड़ी और आंसू आ गए, या कभी ये कोई हंगामे वगैरह होते हैं तो वो शेलिंग होती है उससे आंसू आते हैं, तो ये इन आंसुओं से वजू नहीं जाता न ये नापाक, ये पाक है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला
अला मुहम्मद। एक सवाल है कि कब्र पे पौधा लगाना चाहिए या नहीं, इसका क्या फायदा होता है मुर्दे को?
जब तक ये सब्जा जो है वो तर रहेगा तो उस वक्त तक ये तस्बीह करता है और यानी अल्लाह की पाकी बयान करता है, जिक्र करता है, और इससे मैयत का दिल बहलता है। ये फायदे वाला है कि वो अगर इतना पौधा तनावर दरख्त बने, ऐसा पौधा हो वो कब्र को भी उखाड़ दे और मुर्दे को भी नुकसान पहुंचा दे, तो ऐसा लगाना कैसा?
अच्छा। खुद ब खुद बन जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अब इस तरह का पौधा लगाना ये उलमा में मारूफ नहीं है। हाँ, इसकी कब्र के पास अगर जगह होती है तो यूं साया वाला जो बन जाता है वो एक अलग होता है, लेकिन आम तौर पर इस तरह का होता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ होता है कि फूल डाले जाते हैं या मरवा के जो होते हैं डालियाँ वो लगाई जाती हैं, तो वो इस तरह बड़े बड़े पौधे नहीं बनते। तो बज़ाहिर उलमा में देखा भी नहीं है इस तरीके से कि कहीं पर लगाया जाता हो, तो गुरेज ही समझ आता है,
गुरेज
यानी इससे बचना ही समझ आता है।
मारूफ और गुरेज भी नहीं समझ, मारूफ भी नहीं समझते उलमा में, ये राइज नहीं है। मारूफ माने राइज, मारूफ मशहूर को भी बोलते।
सवाल ये है कि नमाज में आखिरी रकात में अगर वजू टूट जाए तो क्या सारी यानी पूरी नमाज फिर से पढ़नी होगी?
बहरहाल लेकर उसमें जो टूट गया वजू, जिसके शराइत के साथ वजू करके वहां से पढ़ सकता है जहां से टूटी है, ये बहुत मुश्किल है, और अफजल भी यही है कि नए सिरे से पढ़े वजू करके। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अगर एक बंदा फौत हो जाए तो उसकी मैयत को जो बंदा गुस्ल देता है तो उसको कहते हैं कि अगर कपड़े देने चाहिए, मतलब कपड़े या सूट लेकर देना चाहिए, तो इसमें शरी हुक्म क्या है? और उसके अलावा जो है तो सुनने में ही आया कि लोगों से मतलब कि अगर जो है ना उसको कपड़े ना दिए तो मैयत जो है ना वो ख्वाब में मतलब बेपर्दा नजर आता है, तो इसमें क्या हुक्म है शरीयत के लिहाज से? मतलब ये जवाब नायत समा दे,
अल्लाह करम फरमाए। दरअसल वो गुस्ल मैयत है ना, ये फर्ज किफाया है, और जितनों को पता चला उनमें से अगर किसी ने दे दिया गुस्ल तो सबसे फर्ज उतर गया, वरना सब गुनाहगार होंगे। अच्छा, तो जहां कोई नहीं है गुस्ल देने वाला तो वहां तो उजरत नहीं ले सकते, और जहां दूसरे गुस्ल देने के लोग होते हैं जैसे हमारे यहाँ होते हैं मुसलमानों के मुल्क में शहरों में, तो ऐसी सूरत में उजरत जायज है गुस्ल मस्जिद की। तो अब अगर ये तय हो जाता है कि हम आपको फुला कपड़ा सूट पीस देंगे उजरत में तो जायज है, अगर तय नहीं हुआ तो भले आप पूरी दुकान कपड़े की उठाकर दे दें गसाल को तब भी जायज है, लेकिन इसको जरूरी समझना कि ये देना ही पड़ेगा वरना मुर्दा नंगा नजर आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अवाम की बातें, देना जरूरी नहीं है, अगर आप देना चाहें तो देने में हर्ज नहीं है।
अमीर अलसुन्ना सरद है कि बाज जगह ऐसा होता है कि जैसे अंडरस्टूड सा ये कर देंगे और ये लेंगे और ये पहुंच जाएगा कपड़े, ऐसे मौके पर
तो ये उजरत ही हुई, दलालतन उजरत कहलाइए कि उजरत ये है, तो जहां उजरत होती है ना मसला उसका ये होता है कि वहां तय होना चाहिए, बगैर तय किए उजरत वाले जो भी काम होते हैं कि जहां पता है कि ये देगा पता है कि ये लेगा, देना ही देना है लेना ही लेना है, तो अब ये तय करना ये लाजिम है, तय नहीं करेंगे गुनाहगार होंगे, तो अगर ये कि ये लाजिम है देना और यही इसी तरह का है कि देना और लेना कंफर्म है, ये फिर बताना पड़ेगा कि हम आपको इतने पैसे भी देंगे, अगर ये जो भी वहां का मामूल हो इतने पैसे भी देंगे और आपको ये सूट पीस भी देंगे, अब कपड़ा भी 100 रुपया गज भी आता होगा और 1500 रुपए वाला गज भी आता होगा, तो ये कि इसको हम आपको ये सूट पीस देंगे, ये तय कर लिया जाए।
तय करने के हवाले से तो जो आप फरमा रहे हैं, तो इसमें तो बहुत सारे मामलात में कमजोरियां रहती हैं कि दिल खुश कर देंगे, देख लेंगे बाद में, और यूं कई मकामात पे देखा जाता है कि इस वजह से उलझाव भी आपस में हो रहा होता है।
भाई खुश नहीं किया जब भी तो उलझाव हुआ जी, आपसे क्या ज्यादा लेना था, आपने इंसाफ से दे देना। अब इंसाफ उसका इंसाफ 100 का बनता है, अब जो मजलूम इंसाफ तलब कर रहा है उसका इंसाफ 2500 बनता है, तो गुजारा नहीं होता। इसलिए शरीयत ने झगड़ों की अपने हौसला शिकनी की है, झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो तय कर लिया जाए। तय करने के बाद भी झगड़ा करते हैं लेकिन वो फिर ना हक झगड़ रहे, मतलब उसका कोई दलील नहीं होती कि वो साहब बहुत देर लग गई, बड़ी मेहनत पड़ गई, मैं थक गया हूं, और ये बहाने करते हैं और दे मांगने के लिए। तो ये एक सवाल है बेजा जो इसको नहीं करना चाहिए, ये जिल्लत की बात है और इसको देना भी नहीं चाहिए इसके सवाल पर। तो जो तय हो जाए वो दे दें, अब अपनी मर्जी से आप वो बोले अपनी खुशी से दे दो, ये भी सवाल ही है। अब ये बोले तो ना दिया जाए इसको, ना बोले तो ठीक है, आप जो भी इशारा भी ना करे कुछ भी ना करे और आपको रहम आता है तो भले दे दें। तो तय करना जरूरी है, जाके ये पता हो कि उजरत देनी होगी, दलालतन या सराहतन तय हो गई उजरत, ये सराहतन तो हो गई वरना जहाँ दलालतन है तो वो भी उजरत जहाँ है तो वहां तो आपस में तय करना पड़ेगा, वरना गुनाहगार होंगे, वरना वो झगड़े की सूरतें बनती है। इसमें झगड़ा ना भी हो तब भी तय तो करना ही पड़ेगा, कैसे पता चले झगड़ा नहीं होगा, भले पता है झगड़ा नहीं होगा, बहुत अच्छा आदमी है, तभी उसूल शरीयत ने दे दिया हमको कि तय कर लो। और गाड़ियों वाले रिक्शों वाले सब बोलते हैं अपना इंसाफ से दे दो, मजदूर बोलेगा लोडिंग अनलोडिंग करने वाला अपने इंसाफ से दे दो, वो इंसाफ बड़ा मुश्किल होता है, उसमें देने वाले का नफ्स जो है ना वो कम में इंसाफ करेगा, लेने वाले का नफ्स है ना वो ज्यादा में इंसाफ चाहेगा। हाँ जहाँ लगा बंदा हो या लिखा हुआ है और पता है कि सिलाई इतनी है, और बात सूरत ऐसी होती है जिसमें जैसे बस का किराया तय होता है कि यहाँ से यहाँ तक इतना टिकट है, यहाँ तय करने की जरूरत नहीं है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु
तआला मुहम्मद।
अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल ये है, क्या फरिश्तों की शक्ल व सूरत इंसानों जैसी है? जवाब इनायत फरमा दें बराए मेहरबानी।
फरिश्तों को देखना जो है ना ये हर एक का काम नहीं है, फरिश्तों को अल्लाह ताला कि ये ऐसी मखलूक है जिसको हम नहीं देख सकते, जिसको अल्लाह दिखाए। तो किसी ने बारगाह आला हज़रत ने सवाल किया था फरिश्तों को देखना चाहता हूँ, तो आपने फरमाया कि इसके लिए विलायत दरकार है। तो बहरहाल ये कि अल्लाह चाहे तो वो फरिश्ता इंसानी शक्ल में आ सकता है। हजरत दहिया कलबी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में जिब्रील अमीन अक्सर इन्हीं की शक्लो सूरत में दहिया कलबी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में हाजिर होते थे। इसके अलावा और भी हैं वाकयात इंसानी शक्ल में तशरीफ ला सकते हैं जब अल्लाह चाहे।
मुजफ्फर हुसैन सवाल पूछ रहे हैं कि अगर 10 माह का बच्चा नमाज पढ़ते हुए सजदे में पीठ पर बैठ जाए तो इस वजह से सजदा लंबा कर सकते हैं?
लंबा तो कितना कर सकते हैं इसका आखिर मकदार, अब बच्चों की इस्तकामत कम होती है लेकिन कोई कोई इस्तकामत वाले होते हैं। बच्चा अगर आ गया पीठ पर तो चाहे तो उसको उतार सकते हैं, इस एहतियात के साथ कि उसको चोट ना आए।
इसमें बाबा ये भी है कि जब उतारेंगे तो अमले कलील हो, ये ना हो कि पूरा जनाब सजदे में से उड़ जाए, घूम जाए, ऊपर मुंह करे, बच्चे को देखे, दोनों हाथ से पकड़ के उसको बिठाए और चेहरे से भी लगे कि ये जनाब बच्चे पर गुस्से में, तो वो आसार और कराइन से अगर ऐसा लगेगा कि उतारने का इसका जो सूरत इसने अपनाई है दोनों हाथों की अपनी जिस्म की पीछे की तरफ मूव होने की घूमने की, अगर वो इस तरह की है कि देखने वाला उसका गालिब गुमान हो कि ये नमाज में नहीं है तो ये अमले कसीर हो जाएगा और अमले कसीर जो है वो नमाज को फासिद कर देता है। तो एक हाथ से भी अगर छोटा बच्चा है तो उसको एक हाथ से भी अगर उठाएगा तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो उसने नीचे ही आना है, उसने किधर जाना है। तो अमले करील से इजाजत है, थोड़ी सी ताखीर अगर कर लेगा तो हो सकता है वो खुद ही उतर जाए।
और ये नहीं कि आप सजदे में पड़े रहे उतर जा तब तो नमाज टूट जाएगी। صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
انسان کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے اور جب اس کے خلاف کوئی بات کر دیں تو اس کی اصلاح کی جائے تو اچھا نہیں لگتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی ہماری اصلاح نہیں کرو، وہ بات سنتے ہی نہیں تو کیا کیا جائے؟
تو آپ کو کس نے ڈنڈا دیا کہ ڈنڈا مار کے اس کی اصلاح کرو؟ واجب تو اس صورت میں ہوتی ہے کسی کی اصلاح جب کہ وہ واقعی ایسی گناہ کر رہا ہو، جب ذنّ غالب آ جائے کہ یہ مان جائے گا. اب نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، دعا کریں اس کے لیے. اصلاح کرنے کا آپ نے کوئی ذمہ تو نہیں لیا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک آپ کو پکچر دکھانی ہے، آج موبائل پر کچھ وائرل ہوئی تھی تو اس حساب سے کچھ سوال بھی تھا ذہن میں، دکھائیں. یہ لکھا ہے کہ کبھی کبھی لوگ آپ کی دل سے مدد کرنا چاہتے ہیں مگر آپ کے اخلاق، عادات اور آپ کے چال چلن سے آپ کی وجہ سے آپ کے نزدیک نہیں آتے.
وہ دکھایا کیا، چیتا ہے کیا؟
جی یہ چیتا ہے جس کا سر جو ہے نا وہ کسی برتن میں پھنس گیا ہے.
چیتا اتنا آزاد گھومتا ہو، بندے بھی اطراف میں گھومتے ہو، یہ فیک لگتا ہے. چیتے اور لوگ بھاگتے نہیں ہیں تو یہ لوگ اسے بھاگتے نہیں ہیں، مطلب تو یہ تو مطمئن ہے لوگ تو جو دکھائے جا رہے.
اصل میں پوسٹ بھی واضح کر رہی ہے کہ یہ دیکھ گئے ہیں کہ یہ پھنس تو گیا ہے، اب وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس کو، جیسے دوسرا کوئی جانور ہوتا شریف تو اس کو بچاتے ہیں، لیکن اب اس کو بچائیں کیسے، اس کو نکالیں کیسے؟
یہ حملہ کر دے گا. ہاں وہ تو سمجھ گیا تھا میں، لیکن انہیں مطلب لوگ مطمئن لگ رہے ہیں، عام طور پر جاری ہے، اور یہ اتنا خوفناک جانور جو ہے یہ، اس کو ورنہ یہ اس کو گھیرا ڈالتے دیکھتے، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ شاید گھیرا بھی نہ ڈالتے فرار ہو جاتے لوگ، کہ یہ اس طرح نکلے گا تو یہ بنایا ہوا گا اور حملہ کرے گا. اور یہ جو برتن اس طرح پھنس گیا یہ بھی سمجھ میں آ نہیں رہا کہ برتن کے ساتھ کوئی مطلب بکرا ہو نا اس میں برتن ہو تو آدمی بولے کسی شرارتی نے اس کو پھنسا دیا ہوگا. اور اس کے لیے یہ پلاسٹک کا برتن کو اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے اس سے آزاد ہونا. ہاں یوں یوں کرے گا، توڑ پھوڑ کے نکال دے گا اس کو. جاندار یہ جانور بھی دکھائے بھی بہت جاندار ہے. اچھا سلور کا ہے. بہرحال یہ چلو اگر فیک بھی ہے تو اس میں ایک نصیحت ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے کہ ان کو سمجھانا، جیسے بلکہ ایک سوال میں بھی ہوا اصلاح والا، تو ایسے ہوتے کہ ان کو سمجھا تو گلے پڑتے، یہ ہوتے ایسے بد اخلاق اور کہ میاں اپنا کام کرو، یہ بول دیتے اپنا کام کرو، ہم ٹھیک ہم صحیح کرتے ہم کو بھی معلومات ہے. تو اس طرح مطلب ایسے بد اخلاق لوگوں کو جن کو کوئی سمجھانا چاہتے ہیں یا اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کی بد اخلاقی اور اس کے اس انداز سے وہ خود محروم رہتا ہے، واقعی وہ شخص بد نصیب ہے کہ جس کو لوگ نصیحت کرتے ہوئے کترائیں اور وہ اپنے حال پر اس کو چھوڑ دیں، بہت بہت بد نصیب ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اخلاق ایسے رکھنے چاہیے کہ ہماری لوگ اصلاح کریں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ میرا دوست وہ جو میری غلطی مجھے بتائے. تو اس لیے وہ اگر کوئی اصلاح نہیں کرے ایسا اسی فضا قائم نہیں کرنی چاہیے.
بابا اس پوسٹ کے حوالے سے تو ایسا ہوا کہ کسی نے کام دیا ہوگا کسی کو، اب وہ کام نہیں کر رہا ہوگا تو آج یہ پوسٹ چلی تو انہوں نے بھی اپنے گروپ میں بھیج دی، اب اس کو بھی چلی گئی تو اس نے کہا یار اتنا برا بھی نہیں ہوں، آپ میرا کام ہی نہیں کر رہے اور آپ مطلب، تو بہرحال اس سے پھر وہ معافی تلافی ہوئی کہ بھائی یہ
بالکل چیتے جیسا بھی نہیں ہوں میں، چیتا یا تیندوا.
اللہ
یہ تیندوا کیا ہوتا ذرا، ہے تو جانور یہ، کوئی اس کی چیتے تیندوے میں کیا فرق ہے؟
مطالعہ کیا جائے اس میں پڑھا تو یہی کہ یہ چیتے کی فیملی کا ہی ہوتا ہے، اس کی طرح کا ہوتا ہے تو دکھنے میں ویسا ہی دکھائی دیتا ہے،
حملہ بھی کرتا ہے.
حملہ بھی کرتا ہے، اب فرق تو ہوتا ہے ان میں. بہرحال
عربی میں اس کو فہد بولتے ہیں،
فہد
فہد، اور اس چیتے سے تھوڑا وزن زیادہ ہوتا ہے اس کا،
مطلب یہ نا دونوں ہی درندے ہیں.
یہ عرض تھی کہ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی جیسے اسی پوسٹ کے حوالے سے کہ کوئی ہماری مدد کرے تو اب وہ شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کے مدد کے انداز میں بعض بار کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، آرام سے نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنی سختی سے اٹھایا یا مجھے یوں تکلیف ہوئی، تو یہ کیا یہ بھی کوئی ہے قابل اصلاح؟ اس کے مدد کرنے کے انداز پر تنقید کرنا
قابل اصلاح ہے کہ اس کو کچھ اس طرح بلانا چاہیے، دل دکھے گا اس طرح۔
آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، اس سے کیسے بچا جائے؟ میرے اور میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرما دے، جزاک اللہ خیرا۔
علماء حق، علماء سنت سے مربوط رہیں گے تو انشاءاللہ گمراہی نہیں آئی۔ اس طرح کی کوئی بھی بات آپ تک پہنچے تو آپ علماء سے رجوع کریں، پوچھ لیں ان سے کہ یہ کیا ہے، اس سے پہلے نہ اس پر عمل کریں نہ کسی کو یہ بھیجیں، کسی کو پہنچائیں، تو انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ لیکن یہ کہ یہاں تو ہر دوسرا آدمی مفتی بنا ہوا، اس کا کیا حال، بلکہ مجتہد بن جاتے، اجتہاد کر لیتے، قیاس سے مسئلے حل کر لیتے، تو اس صورت میں تو اب گمراہی کہہ کر نہیں آتی۔ اللہ کریم ہم سب کو گمراہی سے بچائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
احرام میں خوشبو والا صابن یوز کرنا کیسا؟
منع ہے، جو خوشبو سونگنا جو ہے نا یہ احرام میں منع ہے۔ ہاں خوشبو پکی ہوئی ہے اس میں، صحیح، تو یہ خوشبودار صابن احرام میں استعمال کرنا، مثلا ہاتھ چکنے ہیں، چکنے ہاتھ ہیں، کھانا کھا کے چکناہٹ دور کرنے کی نیت سے استعمال کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر میل دور کرنے کے لیے کیا تو مکروہ ہے۔ اسی طرح بدن پر صابن ملے گا تو انڈر چھوڑے گا، یہ ہوتا میل اتارنے کے لیے، تو احرام میں میل اتارنا بدن کا یہ مکروہ ہے۔ بدبو دور کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، پسینے کی بدبو ہے جیسے، اور صابن سے یہ دور ہوگی، اس نیت سے اگر احرام میں وہ صابن خوشبو والا استعمال کیا تو حرج نہیں ہے۔
کیا دو دوستوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟
یہ لفظ صلح ہمارے یہاں بہت رائج ہے، لام پر پیش نہیں ہے، لام ساکن ہے، جزم صلح ہے،
صلح
ہے، جھوٹ بولنے کی صورت ہے، لیکن جب تک بغیر جھوٹ بولے صلح ممکن ہے، یہ جس کو علم ہوگا وہی کر سکے گا، ہر صورت میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اب سارے رستے بند ہو گئے کہ وہ سچ بولوں گا تو صلح ہوگی نہیں، اب جھوٹ کی گنجائش نکلے گی، اس میں بھی توریہ سے کام چلے جب تک، اس وقت تک کھلا جھوٹ نہ بولے، سری جھوٹ نہ بولے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اگر کوئی یہ کہے، یوٹیوب چینل پہ یہ سوال ہے کہ دنیا میں دیانتدار ہوتے تو جنت دنیا میں ہی ہوتی، ایسا کہنا کیسا؟
جنت یہاں مراد ہو سکتا ہے کہ وہ امن ہوتا ہر طرف، اور لوگ لوٹ مار نہ کرتے، کسی کو تکلیف نہ دیتے، اور سب امن و امان سے رہتے، ہے نا، دنیا میں جنت، جیسا کہ وادی ہے جنت، کشمیر کو بھی تو بولتے ہیں نا، یہ تو محاورتن اس طرح یہ بولتے ہیں۔
اسی طرح یوٹیوب چینل پر ہے کہ اگر کوئی ادھار یا کسی کام کی محنت کے پیسے واپس نہ دے تو کیا کیا جائے؟
جائز طریقے پر سے وصول کرے، اگر وہ نہیں دیتا تو اس کو سمجھائے، کسی کے ذریعے سمجھائے، تو یہ پیسے وصول کرنا تو سب کو آتا ہوتا ہے، بعضوں کا سوال برائے سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں۔
بابا اس میں یہ جو محنت کا جو پیسے دینا ہوتا ہے نا، یہ بعض اوقات ہے، اس میں دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو کام کراتے ہیں مزدوروں سے اور کاریگروں سے، تو اس میں مزدوری دینے میں تو دیکھا ہے کہ کافی چکر لگواتے ہیں۔
یہ تو غلط کرتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دی جائے، تو جو طے ہوا ہے وہ اس کو اس میں تاخیر، بے سبب تاخیر نہ کرے، دے دے اس کو، تو یہ تو حقیقت ہے کہ دوڑا دے تو ہیں، تنگ کرتے ہیں، جو کرتے ایسا، یہ ان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے، فوراً دے دینا چاہیے۔
उधार के बारे में भी बापा इसमें सवाल था कि उधार ले लेते हैं और फिर टाल मटोल करते हैं, तो अगर कोई दे सकता है फिर टाल मटोल कर रहा है तो ये तो जायज़ नहीं है, गुनाह है सख्त, हदीस शरीफ में इसको जुल्म भी कहा गया है। और लेकिन ये कि अगर कोई जिसने उधार लिया है, कर्जदार जो है वो तंगदस्त है, तो ऐसे शख्स को मोहलत देना ये ज़रूरी है। कुरान करीम की आयत मुबारक है फनज़ीरतुन इला मईसरा, कि अगर मकरूस जो है वो तंग दस्त है तो उसको इतनी मोहलत दी जाए कि वो फराग दस्त हो जाए और कर्ज अदा किया जा सके। तो इसमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि बाज़ औक़ात उधार लेने वाला वाकई वो ऐसा दिवालिया हो जाता है या ऐसा परेशान हो जाता है कि वो उधार लौटाने की सकत ही नहीं रखता। अब अगर उस पर सख्ती करेंगे तो ये इस हुक्म कुरानी की खिलाफ वर्जी होगी कि कुरान करीम के हुक्म के मुताबिक उसे मोहलत देना ज़रूरी है, ना ये कि उस पर सख्ती करना। तो अगर तंग दस्त है तो मोहलत देना ये वाजिब है, और अगर वो फराग दस्त है, टालमटोल करता है, तो फिर एक जायज़ हद तक तकाजे में थोड़ा सा जो है वो जोर देना या किसी से दबाव डलवाना एक जायज़ हद तक, और अपनी वसूल करना जैसा कि आपने फरमाया कि वसूल करना आता ही है उन तरीकों से, तो वो ठीक और बेहतर सूरत है।
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
फ्रिज वगैरह के काम में रेड पे होने के बाद इजाफी काम निकल आता है, हम कर देते हैं तो कस्टमर पैसे नहीं देता, और ना करें तो कहते हैं ये आपने खराब किया है, पहले तो यही था अब क्या करें। अमीर अहले सुन्नत ये इरशाद फरमाएं कि हमारी रहनुमाई किस तरह हो इसमें।
जब तय कर लिया है तो सोच समझ के तय किया होगा कि जब काम को छेड़ते हैं तो काम तो निकलता है, तो इसका मतलब ये कारीगर कमजोर है कि तय करते हुए इसको पता नहीं था कि क्या क्या अंदर से निकलेगा। अब ये कि उस तय किए हुए से ज्यादा मांग नहीं सकते। हाँ अब ये कि कोई ऐसा वाकई है कि कोई पुर्जा बदलना पड़ेगा और आपको गलतफहमी हो गई थी कि पुर्जा काम करेगा, तो अब इसको छेड़े नहीं, आप उससे बात कर लें कि भाई ये इसमें है और मजीद इस पे इतना खर्च आएगा, तय करना जरूरी है।
आजकल लोग दुनियावी कोर्सेस वगैरह करके इसमें अच्छी नियतें की जा सकती हैं, मिसाल के तौर पर कोई कंप्यूटर कोर्स कर लिया या कोई दुनियावी कोई टेक्निकल कोर्स कर लिया, तो इसमें अच्छी नियतें की जा सकती है।
इमाम अहले सुन्नत ने जैसा कि फरमाया है कि अगर फर्ज इल्म किसी ने हासिल नहीं किया तो वो अब किसी दूसरे काम के अंदर अगर मशगूल होगा तो ये मशगूली उसके लिए जो है वो जायज़ नहीं है। तो अब अगर बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो दुनियावी उलूम फ़नून और डिग्रियाँ हासिल करने के लिए तो ऐसे मशगूल होते हैं कि उन्हें फ़र्ज इल्म, ज़रूरी अकायद इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं होती। तो अगर एक शख्स ने ज़रूरी अकायद भी हासिल नहीं किए हुए, उनका इल्म भी कमा हक्कू जैसा हासिल करना चाहिए था, जो मरतबे फ़र्ज़ और वाजिब में, यानी फ़र्ज़ और वाजिब के दर्जे में जो मसाइल हैं अकायद के या मसाइल के, वो जब तक ना सीख ले किसी और जायज़ काम में मशगूल होने को आला हजरत ने मना करार दिया है। तो अब अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो फ़र्ज इल्म से बिल्कुल गाफिल होकर दुनियावी उलूम फ़नून के अंदर मशगूल होता है, तो ऐसों के लिए तो मेरे ख्याल में ये नियत का महल ही नहीं बनेगा, बल्कि उन पर तो ये लाजिम होगा पहले अपने फ़र्ज इल्म की फ़िक्र करें, उसके साथ फिर जो भी जायज़ इल्म है वो जायज़ हद तक जायज़ नीयतों के साथ या अच्छी नीयतों के साथ सीखना जो है वो जायज़ रहेगा या कार सवाब होगा। तो फ़र्ज इल्म की जो है वो शर्त यहाँ पर रहेगी कि वो सीख चुका हो या सीखने की संजीदा कोशिश कर रहा हो, मुसलसल उसमें मशगूल हो, उसकी तरफ से बेफिक्र ना हो जाए। अब दुनियावी उलूम सीखता है, दुनियावी तालीम भी हासिल करता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें अच्छी नीयतें भी हो सकती हैं।
अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि अगर इस तरह का जैसे काम है, कोई शख्स अपने फ़र्ज उलूम में या तो हासिल कर चुका है या मशगूल है जैसा उसके लिए हुक्म है, उसके साथ ऐसा काम कर रहा हो, तो अब उसमें क्या अच्छी नीयतें हो सकेंगी उसकी?
हाँ, अगर वो अच्छी नीयतें करता है कि मैं इससे हलाल रोजगार कमाऊंगा, अपने आप को सवाल से बचाऊंगा, माँ बाप की खिदमत करूंगा, बाल बच्चों की परवरिश में इसमें से हिस्सा लूंगा, राय खुदा में खैरात करूंगा, मदीने पाक की हाजिरी के लिए तरकीब करूंगा, हज की सआदत हासिल करूंगा, तो इस तरह जकात फर्ज हो जाएगी तो जकात दूंगा, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी नीयतें हस्ब हाल बंदा कर सकता है इसमें।
मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है, नाबालिग बच्चे के पैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते उसकी इजाजत होने पर भी, और अगर इस्तेमाल कर लिए तो फिर क्या शरीफ हुक्म लागू होगा, क्या वो पैसे लौटाना होंगे या कुछ इसका रहनुमाई फरमा दें? जज़ाकअल्लाह।
नाबालिग के पैसे इस्तेमाल करने के वालिदैन के लिए सूरतें हैं, लेकिन عام طور پر مطلب یہ کہ وہ صورتیں موجود نہیں ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ نابالغ کے پیسے یا کسی غیر والدین نے نہیں کسی اور نے استعمال کر لیے, اب اس کے ذمے ہے کہ اس کو ادا کرے, بھلے وہ نابالغ نے خوشی سے دیے تھے, جب بھی استعمال نہیں کر سکتے اس کو لوٹا دیں. جیسے ان کی چیزیں کھا لی ہیں, اب مسئلہ پتا چلا تو جتنی چیزیں کھائی ہیں اس کی رقم, جہاں ظن غالب آئے آپ کا, اگر اور کوئی صورت نہیں ہے معلومات کی تو جو ظن غالب آئے اتنی رقم اس کو نابالغ کو دے دیں. نابالغ اگر قبضے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کا جو سرپرست مثلا والد سرپرست ہوتا ہے تو والد کو دے دیں, جمع کروا دیں اس مد میں کہ یہ نابالغ کے لیے. آپ کے
امیر سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا بغیر وضو کے فاتحہ دے سکتے ہیں؟
بغیر وضو کے فاتحہ دے سکتے ہیں؟
دے سکتے ہیں.
مسجد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد جھاڑو نہیں دیا جاتا,
رات کو جھاڑو دینا تو جائز ہے, مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے جائز ہے, لیکن یہ کہ بہتر ہے کہ نہ دیں, کہ اس سے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ تنگ دستی آتی ہے, مالی پریشانی تنگی آتی ہے, لیکن جائز ہے, گناہ نہیں ہے. خصوصاً کپڑے سے جھاڑو دینا اس کا بھی منع کیا, وہی تنگ دستی سے آتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں میری شادی ہو گئے 2-3 سال, تو وہ اولاد نہیں ہوتی, تو وظیفہ بتا دو.
اللہ کریم آپ کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا فرمائے. زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا, اس کے پیج نمبر 22 پر 40 روحانی علاج دیے ہوئے, جن میں بے اولادی کے بھی علاج دیے ہیں, 4 علاج ہیں بے اولادی کے اس میں. تو نمبر 1, ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجیے, انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسے بہن بھی پڑھ سکتی ہے, اسے بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں. یا اولو 41 بار یعنی 41 ٹائم روزانہ پڑھیے, انشاءاللہ عزوجل اولاد ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اسلام میں شادی کے بعد عورت کی گود بھری کی جو رسم ہوتی ہے کیا یہ جائز ہے؟
اس میں غالباً وہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں عورت کی جھولی وغیرہ میں ڈالی جاتی ہیں,
جی,
اور کسی بچے کو شاید, اسے چھوٹے بچے کو بٹھایا جاتا ہے گود وغیرہ میں, شاید اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے, واللہ اعلم.
اب جو رسم و رواج شریعت سے نہیں ٹکراتے, اسلام نے منع نہیں کیے, تو یہ بھی اس میں سے ہی نظر آ رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, بے پردگی نہ ہوتی ہو, میوزک نہ بجتے ہو, تالیاں نہ بجاتے ہو, تو یہ پھر سائڈ کے گناہ ہے, پھر بھی وہ جو گود میں ڈالا گیا وہ حلال ہے. شاید خشک میوہ وغیرہ, ڈرائی فروٹ اور یہ شاید ڈالتے ہیں.
نماز جمعہ کی جماعت قائم ہے, یہ فیس بک پیج پر سوال ہے, اور تشہد میں لائٹ چلی گئی اور پہلے اور دوسرے فلور پر امام صاحب کی آواز نہیں آ رہی, تو اوپر نماز پڑھنے والوں کی نماز کا اب کیا ہوگا؟
ہاں, یہ اصل ہوتی ہے صورت, تو کہیں کہیں تو ہوتی ہوگی, مسجدوں میں گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہوگی, جی, منزلوں پہ. تو اس میں ایسی مسجدوں میں مکبرین کا انتظام رکھا جائے, ایسے موقع پر تکبیر کہہ دے, لیکن ابھی ابھی عوام تو تکبیر کہتے ہیں, بلکہ جو ویسے اپنا اللہ اکبر وہ صحیح بولتے, لیکن یہ بھی تکبیر دینے پر عوام یا بعض نظر آنے والے اچھے خاصے وہ بھی وہ غلط تکبیر دیتے, اور ایسی غلط تکبیر دیتے کہ معنی خراب ہو جاتے, اللہ اکبر کر کے وہ دیتے, اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, اس کی اپنی بھی ٹوٹ جائے گی, جس نے اس آواز پر رکوع سجدہ وغیرہ کیا اس کی بھی ٹوٹ جاتی ہے. اس طرح کا کرتے ہیں, جب بولنے والے تو تھوڑا راگ نکالتے ہیں, اس میں یہ خود بھی جاتے ہیں, دوسروں کا بھی کنڈا کر دیتے ہیں. بہرحال یہ کہ مکبر ہو اور کوئی اس کے اچھے مخارج ہو صحیح, اور کسی قاری نے اس کو پاس کیا ہو, قاری ویسے پاس کر دے گا, بیٹھے بیٹھے سنائیں تو پاس کر دے گا, ادھر جب ہی آتا ہے نا کسوٹی پہ, اس وقت یہ مسئلہ کر دیتا ہے. بہرحال یہ سب سیکھنے سے آتا ہے, کمپیوٹر سب کو سیکھنا ہے. اور بہت کچھ سیکھنا ہے, لیکن یہ جو سیکھنے والے کام ہیں جو آخرت میں بھی کام آتے ہیں اس سیکھنے کی طرف رجحان نہیں ہے.
اب ایک جگہ مسجد میں نماز کے لیے موجود تھے تو لائٹ چلی گئی, تو اوپر سے کسی نے آواز لگائی, بھائی آواز نہیں آ رہی ہے تکبیر کہو. اب وہ نیچے جو تھا اس میں سے کسی نے تکبیر شروع کر دی اوپر والوں کی. تو ایسے موقع پر بھی جو سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں کیا غلطیاں؟
اب اگر نماز کے دوران کسی نے کہا تو کہنے والے کی ٹوٹی, اور اگر وہ نماز میں نہیں تھا اور کہا تو جس نے اس کی بات مانی اور تکبیر کہی اس کی ٹوٹی, اور اب اس کی ٹوٹی اور اس کی آواز پر جتنے نے رکو سجود جو بھی کیا سب کی ٹوٹ گئی نماز. ہے معلومات کی کمی بہت
معلومات.
نماز کے احکام یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے چھپی ہے, میں کافی نماز کے مسائل ہیں, وضو کے مسائل, غسل کے, نماز جنازہ, نماز جمعہ, نماز عید, یہ بہت سارے اس مسائل ہیں. آپ اس کو ضرور حاصل کریں نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ سے.
امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ابھی جو سوال ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ نماز جمعہ میں تشہد میں تھے یہ جو اوپر لوگ تھے اور آواز آنی بند ہو گئی. اب اگر مثلا وہ کیا ایسا عمل کریں کہ ان کی نماز پوری ہو سکتی ہو, کوئی ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے؟
تشہد
التحیات میں بیٹھے تھے,
اس میں ایک ہی تو قاعدہ ہے جمعہ,
جی جی,
پورا کر کے سلام پھیر لے.
سوال ہے کہ سجدے میں پانچوں انگلیوں کا پیٹ لگنا سنت ہے اور تین کا لگنا واجب ہے, اگر کسی کا ایک لگا اس کو یاد آیا کہ میرا واجب یہ ترک ہو گیا تین لگانا تو کیا سجدے دعو کرے گا؟
دونوں پاؤں کی اکثر انگلیوں کا پیٹ لگانا واجب, تو یوں مطلب جو مثلا تین تین لگائے دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ تب بھی واجب ادا ہو جائے گا. اب جس نے یہ واجب ترک کیا کہ جان بوجھ کر اگر ترک کیا تھا واجب تب تو وہ دوبارہ پڑھنی واجب ہے نماز, اور اگر بھولے سے تین انگلیاں تین تین انگلیاں یا اکثر انگلیوں کا پیٹ نہیں لگا تھا بھولے سے تو سجدے سہو نماز کے دوران یاد آ گیا جیسے تو سجدے سہو کر لے گا تو وہ نماز درست ہو جائے گی.
اکثر مرتبہ گھروں میں عورتیں اپنی بچیوں کے لیے جہیز جوڑتی ہیں, کیا یہ جو جہیز جوڑیں گے اس جہیز پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
اگر عورت اس کے مالکہ ہے اور وہ اس کو جمع کر رہی ہے مال, ہاں سونا چاندی جمع کرتی ہے نا, تو جب تک یہ لڑکی کو مالک نہیں بنائیں گے اپنے پاس جمع کر رہی ہے تو یہ مالک ہے اس کی, تو یہ تو زکوٰۃ کے حساب میں کاؤنٹ ہوگی. البتہ جو کپڑے اگر جمع کیے ہیں اور یہ بیچنے کی نیت بھی نہیں ہے بیٹی کو دینا ہے تو یہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے, اگر رقم جمع کی ہے تو وہ بھی زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوگی.
امام صاحب مقتدی سے کتنی اونچائی پر رہ سکتے اس کا بھی کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اگر ہو تو پلیز بتائیں.
بعض اوقات یہ اونچی پالی ہوتی ہے, کہیں کہیں مسجد میں بھی ہوتی ہے ایسی, تو اگر ایسی اونچی ہے کہ جس کو دیکھ کر یوں لگے کہ یہ تو یار اونچا ہے تو یہ کہ نماز اس طرح مقرر تحریم ہی ہے, ایسا نماز مقرر تحریم ہوگی پڑھنے والوں کی اور امام کی مکرو تحریم نہیں ہوگی مقتدیوں کی پیچھے پڑھنے والوں کی, اور اگر اتنی سی اونچی ہے بازو تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, تشہد کے تکرار کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یا نہیں قعدہ اولا, اور اگر ہوتا ہے تو کتنا تکرار کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
اگر وہ جیسے کہ فرض کا پہلا قاعدہ یا سنت الموقعہ کا پہلا قاعدہ ہے یا واجب وتر واجب جیسے اس کا پہلا قاعدہ ہے, اس میں تو التحیاتوں میں ایک بار اس کا ہر حرف واجب ہے, ایک حرف بھی زائد پر بھی قول ہے کہ وہ ترک واجب ہوگا. اور ویسے
یہی ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تکرار کی ہے قعدہ اولیٰ میں تو اس کے پر سجدہ سہو تو لازم ہو جائے گا بھولے سے ہوا, لیکن وہ تحیات کے جو معصور کے خلاف ہو یعنی جو منقول ہیں ان الفاظ کے علاوہ
معصور
جی
فرق سمجھا
جی, یعنی جو حدیث طیبہ کے اندر آئے ہیں ان میں سے وہ الفاظ نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں اس کے پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا.
اور اگر قاعدہ اخیرہ ہے آخری قاعدہ تو اس میں تکرار انہیں ریپیٹ کرنے میں سجدے سے واجب نہیں ہوگا، بلکہ وہ سنت غیر موقع بھی نہیں ہوگا، سنت غیر موقع یا عصر سے قبل یا عشاء سے قبل جو چار سنتیں ان کے پہلے قاعدے میں، وہ پہلا قاعدہ حقیقت میں آخری قاعدہ ہے، تو اس میں بھی التحیات اگر دو بار پڑھ لی تین بار پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح آخری قاعدے میں فرض کے بھی آخری قاعدے میں دو بار تین بار پڑھ لی التحیات تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی نے داڑھی کی توہین کر دی، فار ایگزامپل کسی نے سامنے والے نے کسی کو کچھ کہا، گالی دے دی، تو جس نے گالی دی ہے اس کی داڑھی ہے اور وہ سامنے والا کہتا ہے کہ یا یہ کام چھوڑ دو یا داڑھی کٹا دو، تو اس کے لیے کیا حکم لگے گا؟
یہ داڑھی کی توہین اس کو نہیں کہتے جو آپ نے یہ سوال میں جو فرمایا، اس نے اگلے کو تنبیہ کی کہ تم داڑھی کا احترام رکھو، کہ داڑھی رکھ کر تم مطلب گالی دیتے ہو، اس کو یہ کہنا نہیں چاہیے کہ داڑھی کٹوا دو، یہ کہنا اس کا ایک گناہ کا حکم دینا ہے اس کو یا گناہ کا مشورہ دینا ہے، اور گناہ کا مشورہ دینا بھی گناہ ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارے یہاں معاشرے میں غلط کام کرنے میں داڑھی والا یا بغیر داڑھی والا، تو کیا دونوں کے بارے میں کہ شریعت کے احکام جدا جدا ہوں گے؟ کہ اگر ایک برا کام داڑھی والا کر رہا ہے اور وہی برا کام بغیر داڑھی والا کر رہا ہے تو کیا دونوں کے گناہوں میں فرق آ جائے گا یا کیا ہے؟
ذرا جھوٹ بولنا یا گالی دینا تو داڑھی والے کے لیے بھی گناہ ہے، اور بغیر داڑھی والا بھی اگر یہ کام کرے گا داڑھی منڈا تو وہ بھی گناہ گار ہے. لیکن یہ ایک معاشرے میں ہمارے داڑھی رکھ کر اگر کوئی ایسا کرے گا نا تو اس کو زیادہ عیب سمجھا جاتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. داڑھی والوں کو واقعی یعنی کہ احتیاط زیادہ کرنی چاہیے کہ سفید چادر میں دھبا دور سے نظر آتا ہے، داڑھی والا یا عالم ہے کوئی اس کو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. عالم اگر زور سے ہنسے گا بھی نا چوراہے پہ کھڑے ہو گئے تو چار آدمی انگلی اٹھائیں گے کہ مولانا ہو کر حضرت دیکھو کیا کر رہے ہیں. وہ داڑھی منڈا چاہے چوک پر کھڑے ہو کر گالی بھی دے گا تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے اس کو.
تو کیا ہر داڑھی والا اہل علم عالم یا اس طرح کا کوئی مطلب کہ علمی اعتبار سے کوئی منجھاوا ہوتا ہے؟
نہیں نہیں، لیکن داڑھی والے کو لوگ بولتے ہیں، یہ پھر بولتے ہیں داڑھی کے آڑ میں شکار اور اس طرح کے بھی جملے بولتے ہیں، یہ غلط جملے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. لیکن یہ داڑھی کی توہین نہیں ہے، توہین اور چیز ہوتی ہے، تو یہ ایسا بولنا نہیں چاہیے. اور داڑھی والوں کو بھی احتیاط زیادہ کرنی چاہیے تاکہ کوئی آپ کی وجہ سے دین سے دور نہ ہو، اور داڑھی رکھنے سے قطرہ ہے نہیں. داڑھی والے کا اخلاق ایسا ہو کہ دوسرے کو داڑھی رکھنے کا دل ہو جائے، داڑھی امامہ تو بعض ہوتے ہیں واقعی داڑھی والے کہ جو اسی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، بعض کیا ایک تعداد ہوتی ہے جو کر رہی ہوتی ہے، جس سے مطلب لوگ جو ہے وہ مذہبی طبقے سے دور بھاگتے ہیں. کیوں داڑھی والے کو ظاہر ہے کہ لوگ بولتے ہیں مذہبی آدمی ہے، وہ ایسی حرکت کرتا ہے تو یار ہم تو ہیں گنہگار، تو پھر زیادہ بےچارے وہ گناہوں میں پڑتے ہیں.
سوشل میڈیا جس میں فیس بک بھی اور یوٹیوب بھی شامل ہے، اس میں سے چند سوالات آپ سے عرض کر رہا ہوں. عمرے میں 13 سال کا بچہ والد کے ساتھ جا سکتا ہے؟
بالکل جا سکتا ہے،
جا سکتا ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جھوٹ بولنے کے تعلق سے بہت ساری چیزیں جو نا ہمارے یہاں عام طور پہ لوگوں میں کہی جاتی ہے کہ اس سے یہ یہاں تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، یہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، یہاں تو ابھی یہ ہے تو فلاں ہے. تو میرا خیال ہے جھوٹ خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں جیسے غیبت کے تعلق سے جو بہت ساری وضاحتیں آئی ہیں، تو جھوٹ کے تعلق سے بھی ایک بھرپور علم کیسا لگتا ہے پہنچنا بہت ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جھوٹ زیادہ ہے کہ غیبت زیادہ ہے.
اب ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ زیادہ ہے
ابھی آپ
جھوٹ بولتے ہوئے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جھوٹ بول رہے. جیسے ایک مریض کو دیکھنے گئے تھے آپ، ساتھ تھے میرے
جی،
اس وقت آپ کو توجہ ہو یا نہ ہو یہ نہیں پتا، تو وہ مریض تھا بےچارا مریض تھا آزمائش میں لگ رہا تھا وہ تو کوئی ہم نے جیسے ہمدردی کی تو اس کے عزیز نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جھوٹ تھا اگر اس کو پتا ہے کہ وہ تو بالکل اقرب تھا اس کا سمجھے تو وہ اس کو اگر پتا نہیں ہے ہم لوگوں کو مسئلہ نہیں ہے تو الگ بات ہے اور پتا ہے اور وہ چھپانا چاہتا ہے ہم لوگوں سے تو جھوٹ تو تھا نہیں یہ بولتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب مر رہا ہوتا ہے تو طبیعت پوچھو میں ٹھیک ہوں تو اگر یہ ہوش و حواس میں کہہ رہا ٹھیک ہوں اور اس کو پتا ہے کہ ٹھیک نہیں اور اچھا خاصا مطلب تکلیف میں ہوں تو یہ بھی جھوٹ تو ہوا نا اس طرح کے جھوٹ تو اتنے ہیں کہ پوچھو مت آپ کو میری بات بری تو نہیں لگی نہیں اس میں کیا ہے حالانکہ اندر سے بالکل یہ کٹ چکا ہے نہیں اس میں کیا ہے یہ جھوٹ تو بولا اس نے اس میں کیا ہے بہت کچھ ہے اس میں یہ ہے زبان کو سنبھالنے سوالات کرنے والے تو کریں گے یہ تو باز نہیں ہے
کیسے کرے مطلب آپ ایک طرف فرماتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کا غم آپ کی پریشانی سننے میں انٹرسٹڈ
ہے نہیں
نہیں ٹھیک ہے اب اگر ایک
سننے میں انٹرسٹڈ ہے
اب ایک ساتھ پریشان ہے اور واقعی پریشان ہے چہرے سے بھی نظر آ رہا ہے کہ غمگین ہے پریشان ہے ٹینشن میں آپ کو آگے پوچھتا ہے یار خیریت تو ہے بہت پریشان نظر آ رہے ہو اب اگر پریشانی بولتا ہے تو پھر اس کو یاد آتا ہے یار حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ پریشانی سننے کے لیے تو دلچسپی رکھتا نہیں ہے اب وہ کہہ دے نہیں یار کوئی نہیں جی ٹھیک ہے نہیں نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے اب یوں کر دیتا ہے وہ تو یہ کیا اس میں اس کو ہم کیا کہیں گے کہ اس نے کیا کیا
نہیں اس نے جھوٹ بولا نا اگر پریشانی کو پوچھتا ہے تو بتانے میں کیا رہے گا یار کچھ پریشانی دعا کر دو اس میں کوئی
اتنا سا جملہ بول دے پریشانی نہ بتائے
اب جب وہ اگر مزید کرے دے تو اگر بتانا چاہے تو بتائے ورنہ معذرت کر لے
ٹھیک
یا کچھ گھریلو مسئلہ ہے گھر کی بات کیا بات کرنی تھی جو گھریلو پریشانی ہوتی ہے لڑائی ہو جائے کچھ مسئلہ ہو جائے تو آدمی کے چہرے پر ٹینشن کے آثار بعض اوقات آ جاتے ہیں تو ایسے سوال جو آپ گھریلو کرنے بھی نہیں چاہیے اندرونی بھی نہیں کرنے چاہیے تو اگر کوئی پوچھے تو پھر سچ بولے نا یا تو بولنے کا پھر وہ ایک محلہ ہے نا بولے تو یہاں ہمارے یہاں اتنا پھر لوگ پوچھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ میرے کو تو یہ چٹکلا ایک بار ہوا تھا کہ میں کسی ہاسپٹل میں گیا تھا تو باہر ملک کی بات کر رہا ہوں تو کوئی جاننے والا وہاں نکلا ہوگا یا پہلے سے پتا چل گیا ہوگا کہ میں آ رہا ہوں تو کیا حال ہے تو میرے گھر ہاسپٹل میں آیا ہوں تو بیمار آدمی ہی ہاسپٹل میں آتا ہے اور کیا حال ہے سب خیریت ہے اب یہ رٹا اپلیکیشن ہوتا ہے وہ خالی پوچھنا برائے پوچھنا ہوتا ہے اور ہاسپٹل میں آئے اس کو کیا حال پوچھنا ہوتا ہے یار
احمد رضا ایک سوال کر رہے ہیں فیس بک کے ذریعے اگر کوئی شخص جماعت میں ایسے شامل ہوا کہ کچھ رکعت رہ گئی اور امام قاعدہ آخرہ میں سجدہ سہو کرے گا تو بعد میں آنے والے کے لیے کیا حکم ہے
سجدہ سہو میں جو ادھوری جماعت میں شریک ہوا ہے وہ سلام نہیں پھیرے گا سجدہ سہو کرے گا اور سجدہ سہو کے بعد جماعت میں شریک ہو سکتا ہے صلو علی الحبیب
حماد اتاری ہیں یہ انہوں نے یوٹیوب کے ذریعے آپ سے سوال کیا ہے کربلا کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے کتنے سال بعد پیش آیا
سن 61 ہجری میں یہ پیش آیا تھا
61 میں
ہاں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں 10 سال حیات ظاہری کے ساتھ تشریف فرما رہے اور اب اس سے 51 سال ہو گئے ظاہری وفات کے بعد یہ واقعہ پیش آیا 51 سال کے بعد
پیارے پیارے مرشدی کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ مؤذن سے اگر یہ غلطی ہو جائے اذان دیتے وقت کہ حیا علی الفلاح کو 3 مرتبہ پڑھے اور حیا علی الفلاح صرف 1 مرتبہ پڑھے تو کیا اذان ہو جائے گی یا اگر کسی کی توجہ نہ ہو تو کیا نماز بھی ہو جائے گی برائے کرم بتا دیں کیا حکم ہے
اگر نماز تو ہو ہی جائے گی اذان بہتر ہے کہ دوبارہ دے سنت تاکہ اذان کی ادا ہو جائے
یہ خرم ثقلین سوال کر رہے ہیں اللہ پاک سے وعدہ کیا کہ گناہ نہیں کرے گا مگر بعد میں پھر غلطی سے گناہ ہو گیا تو کیا اس کا کوئی کفارہ بھی ہے
سچی توبہ کرے کفارہ نہیں
بڑی تعداد ہے جو سچی توبہ ہو سکتا ہے کرتی ہی ہو، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد، اگلے لمحے یا ایک آدھ دن کے بعد گناہ ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات جیسے کہ حج سے آتے ہیں تو ایک تعداد ہوتی ہے جو حج سے آتی ہے تو واقعی جیسے قوم کہتے ہیں نا کہ پہلے سے اچھا ہو کے پلٹے، تو وہ جو آ چکے ہوتے ہیں نا تو ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹا ہے، کہ اب نہ فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، نہ گانے باجے سنتا ہے، نمازیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، داڑھی بھی اس لیے بڑھا لی ہے، اور اب بولتا ہے نہیں یار اب حاجی ہو گیا ہوں، اب جھوٹ بھی نہیں بول رہا، یہ بہت ساری چیزوں سے وہ بچ گیا. ہفتہ دس دن پندرہ بیس دن کے اندر اندر، مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر آہستہ آہستہ داڑھی بھی چھوٹی ہو جاتی ہے، پھر وہ فلمیں ڈرامے گانے باجے بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جماعتیں جاتی ہیں، پھر نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، یوں پھر دو چار مہینے میں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ بس وہ جس حال میں پہلے تھا حج سے پہلے، یا تو اسی حال میں پہنچ گیا یا اسے دو قدم آگے نکل گیا ہے. تو یہ جو کیفیات یا صورتحال ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ ہوتی ہو، سینکڑوں کے ساتھ ہوتی ہو، ہزاروں کے ساتھ ہوتی ہو، تو اب کیا کریں؟ جیسے پہلے سے اچھا ہو کے پلٹا، مگر وہ پہلے سے جو اچھا ہو کے پلٹا وہ اپنا اچھا ہونا باقی کیسے رکھے؟ حالات اس کے شاید مددگار نہیں ہوتے، ماحول اس کے ساتھ ایسا مددگار نہیں ہوتا.
اس کو اپنی گیدرنگ تو چینج کرنی پڑے گی سر. وہ اپنی گیدرنگ کی وجہ سے عام طور پہ آدمی خراب ہو جاتا ہے، تو اگر اس کی صحبت بدل جائے، پرانے دوست جو تھے اس کے، وہ اگر اس کا عام طور پہ سبب وہ پرانے دوست ہوتے ہیں گناہوں میں پڑنے کا، ان دوستوں سے اگر اس کی جان چھوٹ جائے اور اگر عاشق رسول کی صحبت میں آ جائے اور سیریس بھی رہے، جیسے اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے قریب آ جائے، ہفتہ وار سنت برا اجتماع اپنے اوپر نافذ کر دے کہ اس میں شرکت کرے، مدنی مذاکروں میں آتا رہے، مدنی قافلوں کا مسافر بنتا رہے، دینی مطالعہ نہیں کرتا تھا تو یہ شروع کر دے، تو انشاءاللہ اس طرح یہ سامان کرے گا تو امید ہے کہ استقامت کے بھی اسباب ہوں گے. ورنہ پرانے دوستوں میں آ کر بیٹھ گیا اور اب وہ کہے کہ میں یہ میں سدھرا رہوں گا تو بہت مشکل ہے. صحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے.
اب جب اس طرح کا کوئی شخص ایسا لگتا ہے کہ جب ایک بار فلاں جیسے ایک اب اس نے فلمیں دیکھنا بند کر دی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں بند کر دی، لیکن جب وہ پہلی بار کئی دنوں کے بعد جب وہ آغاز کر دیتا ہے تو اس کو شاید ایسا لگتا ہے کہ اب شروع تو کر ہی دی ہے، تو پھر وہ اس طرف بہتا چلا جاتا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ابھی تک اس کا تالا لگا ہوا تھا نا، بالکل زبردست اس نے اپنا کفل مدینہ لگایا تھا گناہوں سے بچنے کے لیے، لیکن ایک بار جیسے اس کو لگتا ہے اب تالا کھل گیا تھا بند کرنے کی، اس کی شاید ہمت نہیں ہوتی کیا؟ اس جیسے نارمل جب بولتے بولتے جب ایک بار غیبت زبان سے نکل جاتی ہے نا تو پھر وہ ایسی زبان کھل جاتی ہے کہ اس کو احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ اب میں مسلسل غیبت ہی کیے چلے جا رہا ہوں. تو اس طرح کی کیسے اپنے اندر ایک حساسیت پیدا کی جائے کہ ٹھیک ہے ہو گیا اب فوراً رک جو کرے، بریک لگا دے، صوبہ کر لے، اور نہیں جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ صحبت کے علاوہ بھی ایسا لگتا تھا کہ نفس تگڑا ہو گیا ہے.
عموماً اس کی وجوہات جو سمجھ میں آتی ہے، ایک تو علم کی کمی،
ٹھیک،
علم دین نہیں ہوتا، پھر صحبت وہ نہیں ہوتی،
وہ نہیں ہوتی
جو اصلاح کا سامان کرے. اور آج کل واقعی صحبت تو نایاب سی ہے، اچھی صحبت. اور پھر گناہوں کے ذرائع جو نا، پہلے سینما گھر جانا پڑتا تھا، لائن میں لگنا پڑتا تھا فلم دیکھنے کے لیے، اور پیدا گیروں کی گالیاں اور ڈنڈے کھانے پڑتے تھے. اب پھر سینما گھر گھر میں آ گیا، ٹی وی کے ذریعے سینما اب ہاتھوں میں آ گیا، اب تو سنا گھڑی میں اور کائی کائی میں آ رہا ہے. تو اب یہ کہ گناہ اتنا آسان ہو گیا، سوشل میڈیا آ گیا، اب اس کے ذریعے پھر نیٹ اور یہ، اس میں اتنے گناہوں کے سامان ہیں کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے پھنس جاتا ہے. یعنی وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے اپنا، اور اس میں کوئی خامہ خواہ کی کہیں مطلب انگلی لگ جاتی ہے اس کی، وہ کھل جاتا ہے. پھر وہ شیطان جو اس کو کان پکڑ کے تو مجبور کر دیتا کہ یہ کر، دیکھ اس کو کیا ہے، سن اس کو کیا ہے. یوں بھی مطلب بندہ یعنی گناہوں کے اسباب بہت زیادہ ہو گئے، اب ان اسباب سے بھی کنارہ کشی کرنی پڑے گی. یہ بولے یار اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے، تو پھر گناہ تو ہوں گے، پھر بچنا مشکل ہے. سوشل میڈیا کا استعمال مطلقاً گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے عام طور پہ لوگ گناہوں سے بچ نہیں پاتے، بدنگاہی سے بچ نہیں پاتے. تو اسباب دور کرے گا تو انشاءاللہ بچت کا سامان ہوگا. صحبت اچھی ڈھونڈے، صحبت اچھی ڈھونڈنا بھی آتا ہو، ورنہ پھر ادھر ادھر پھنس جاتے. ایمان کے لالے پڑ جائیں. اس لیے میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی بھلی اور آپ بھلے، اس کے عاشقان رسول سے بس مربوط رہے آپ. انشاءاللہ جان مال ایمان عزت آبرو سب کی حفاظت ہوتی رہے گی انشاءاللہ.
سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وعدے کے حوالے سے یہ یہود کی ایک صفت بیان فرمائی، فبما نقضہم میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، کہ ان کے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کیا اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت بنا دیا.
اللہ سے کیا ہوا عہد توڑنا، ظاہر ہے تو بہت ہی بڑا، لیکن اس نے کفارہ پوچھا تھا، کفارہ تو کوئی نہیں اس کا، اسی آیت مالی کفارہ تو نہیں.
فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے اس کو بڑا سخت گناہ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کا وبال پڑتا ہے، بار بار توبہ کر کے پھر توڑ دینا، یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے پھر توڑ دینا تو اس کا وبال پڑتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، تو اس کی نحوست بھی ہوتی ہے، اس کے کام بھی بگڑ جاتے ہیں، پھر نیکیوں کی توفیق بھی بسا اوقات چھن جاتی ہے. تو سچی توبہ کرنا، اس پہ قائم رہنا، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، اس کے بغیر جیسا کہ امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا ہے کہ گزارا نہیں ہے، مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے.
صلو علی الحبیب.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، دل معمل اصلاح معاشرہ، فقہ ہے شریعت و شریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. Thank you.